الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله مولانا العظيم. اس دنیا میں اللہ تعالی نے انسانوں میں سب سے اونچا مقام اپنے نبیوں کو عطا فرمایا ہے. نبی سب سے اونچے درجے کے ہوتے ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے اونچا درجہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. پھر جن لوگوں نے ایمان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کا ایمان پر انتقال ہوا ان کو ہم صحابی کہتے ہیں، اور صحابی اس امت کے بہت بڑے ولی ہوتے ہیں، بلکہ تمام ولیوں کے اولیاء کے کتب ابدال غوث کے صحابی سردار ہوا کرتے ہیں. اسی لیے ایک حدیث جو ہم جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں میرے صحابہ کے لیے تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. جو مسلمان صحابہ سے محبت کرے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری محبت اس انسان کو ملے گی. اور جو انسان صحابہ سے دشمنی رکھے گا، ناراض ہوگا، کینہ رکھے گا، بیر رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے انسان سے ناراض ہو جائیں گے۔ حدیث کے الفاظ تو کس طرح ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد الغرضا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے صحابہ کو تم نشان مت بنانا۔ آج لوگ دنیا میں انسان انسان کو نشانہ بناتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تیر چلاتے تھے تو تیر سے نشانے تاکتے تھے، اب تیر کا زمانہ نہیں رہا تو لوگ زبان کے ذریعے سے نشانہ تاکتے ہیں، یعنی زبان کے ذریعے سے کسی انسان کے خلاف فائرنگ کر دے، زبان کی گولیاں چلا دے کہ انسان ایسا ہے ویسا ہے، گالیاں بولتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، اور یہ سب گناہ کبیرہ ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں یہ سب، کہ اپنی زبان سے فائرنگ کرنا، گولی چلانا، تیر چلانا، کسی کو گالی دینا، کسی کو بری بات کہنا، کسی پر تہمت الزام لگانا، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں اور حرام ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ کو نشانہ مت بنانا کہ ان کے بارے میں تم زبان چلاؤ، غلط باتیں بولو، ایسا کام تم مت کرنا۔ پھر آگے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے صحابہ سے پیار کرے گا، جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا، میری محبت اس کے واسطے ہے، اور جس کے لیے نبی کی محبت، اس کو اللہ کی محبت ملتی ہے۔ آگے فرمایا ومن ابغضهم فبغضی ابغضهم، جو صحابی سے بیر رکھے، ناراض رہے، دل میں غصہ رکھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی اس سے ناراض ہوں، اور جس سے نبی ناراض اس سے اللہ بھی ناراض۔ اس لیے جتنے بھی صحابہ ہیں ان سے محبت اور پیار رکھو، دل سے ان سے عقیدت رکھو، اور صحابہ کی باتیں سنو، اور صحابہ کی باتیں کتابوں میں پڑھو۔ حیات صحابہ کی تعلیم ہونی چاہیے، اس میں صحابہ کے واقعات ہے، حکایت صحابہ کی تعلیم دھیان سے سنو، اس میں صحابہ کے پیارے پیارے واقعات ہے، صحابہ کی محبت آئے گی دل میں تو ایمان تازہ ہوگا، ایمان تازہ ہوگا تو دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ پھر جتنے بھی صحابہ ہیں ان میں چار صحابہ سب سے اونچے مقام کے ہیں۔ پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا نمبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھا نمبر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خلیفہ ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بات فرمائی، علیکم لسنتی، تم میری سنت پر عمل کرو۔ حضور فرماتے ہیں، پھر آگے فرمایا وسنت الخلفاء الراشدین، میرے چاروں خلیفہ کے طریقے پر ہی چلو۔ حضور نے اپنی سنت کے ساتھ چاروں صحابہ خلیفہ ابو بکر عمر عثمان علی کہ ان کے طریقے پر بھی تم چلو کتنا اونچا مقام ہوگا کہ نبی کے ساتھ چاروں خلیفہ کی سنت پر ان کے راستے پر عمل کرنے کا اللہ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا. بعض مسلمان ہمارے یہاں ہے کہ جو چاروں خلفائے راشدین کے لیے ہر سال قربانی کرتے ہیں, میں نے ان کو مبارکبادی دی کہ اللہ تم کو بہت نوازیں گے, بہت اونچا عمل ہے. مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربانی کرتے ہیں, خلفائے راشدین کے لیے بھی کرنی چاہیے, صحابہ کے لیے بھی کرنی چاہیے, کیونکہ ہم دنیا میں ان کے لیے قربانی کریں گے تو قیامت کے دن ان کے ساتھ اللہ ہمارا حساب کتاب فرمائیں گے, وہ خوش ہو جائیں گے اور خود اللہ کو سفارش کریں گے, اللہ انہوں نے ہم کو دنیا میں یاد رکھا تھا, ہمارے لیے قربانی کرتے تھے, انسان ثواب کرتے تھے, دعا کرتے تھے, ثواب عمرے کرتے تھے, تو وہ اللہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ سفارش کریں گے. چوتھے نمبر کے خلیفہ سیدنا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور آج دنیا بڑی عجیب ہے کہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہم حضرت حسین کی قربانی یاد کرتے ہیں, ان کی شہادت کو یاد کرتے ہیں, شہادت کے قصے لوگ بیان کرتے ہیں سنتے ہیں, لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی یاد ہی نہیں کرتا ہے. حالانکہ جیسی زبردست شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, ایسی بلکہ اس سے بڑی شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, لیکن مسلمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد نہیں کرتے, ان کے مقام, ان کے مرتبے کو, ان کی شان کو مسلمان بیان بھی نہیں کرتے اور سنتے بھی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, علی تم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہو. حضور نے حضرت علی کو ایک نبی جیسا بتلایا کہ علی تمہارا معاملہ, تمہاری شان وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے. بہت بڑی بات ہے کہ حضرت علی کو اللہ کے نبی نے ایک نبی عیسیٰ کے ساتھ تشبیہ دی, ان کے جیسا بتلایا. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دو طرح کے لوگ دنیا میں ہیں, ایک یہودی لوگ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھی, بیر رکھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کر دیا, اور وہی یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوانے کے چکر میں پڑے, عیسیٰ علیہ السلام کی اماں پر تہمت لگائی. تو ایک یہودی قوم ہے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ظلم کیا ہے, اور دوسرے عیسائی قوم ہے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسی محبت کی, ایسا پیار کیا کہ محبت کی بارڈر سے بھی آگے نکل گئے اور کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں, غلط کہنے لگے, محبت کی بارڈر کراس کر کے کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ تو تین خداؤں میں سے ایک خدا ہے. یہ بھی محبت کی بارڈر کراس کر کے غلط بات بولنے لگے. تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے ایسی محبت کی کہ محبت کی بارڈر کراس کر ڈالی اور غلط غلط بات بولنے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تمہارے بارے میں بھی امت میں ایسے ہی دو طرح کے لوگ ہوں گے. حضور نے فرمایا کچھ لوگ علی سے دشمنی رکھیں گے جیسے خوارج کا فتنہ اٹھا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھی, اور کچھ لوگ علی ایسے ہوں گے جو تمہاری محبت میں برباد ہو جائیں گے. بعض اس امت میں ایسے لوگ بھی آئے کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانتے ہیں, ایسے بھی اس امت میں لوگ ہیں, پہلے بھی تھے حضرت علی کے زمانے میں بھی تھے جو خود حضرت علی کو کہتے تھے کہ آپ خدا ہو. تو حضرت علی کہنے لگے میں تجھے جھلوا دوں گا, تو مجھے خدا کہتا ہے میں جھلاؤں گا تجھے. تب جس پر شیطان چڑا ہوا ہو تو کہنے لگا کہ آپ مجھے جلاؤ گے تو میں آپ کو اور طاقت سے خدا مانوں گا, اس لیے کہ آپ نے جلا دیا اور میری موت آپ کے قبضے میں آ گئی تو تم پکے خدا ہو. ایسے ایسے ضدی بھی اس امت میں گزرے ہیں. تو کہا علی تمہارے بارے میں بھی دو قسم کے لوگ ہوں گے, ایک دشمنی میں برباد ہوں گے ایک محبت میں برباد ہوں گے, اور دونوں طرح کے لوگ اس امت میں ہیں. اور الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں, اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں کہ ہم حضرت علی کے بارے میں بہت نیوٹرل چلتے ہیں, ان کے بارڈر میں محبت رکھتے ہیں اور ذرہ برابر بھی ان کے ساتھ ناراضگی کینہ دشمنی بغض بیر الحمدللہ ہم نہیں رکھتے. تو ہم لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بالکل نیوٹرل پر چلتے ہیں, اور یہی صحیح راستہ ہے. اس سے ایک بہت بڑی بات ہم کو سیکھنے کو ملی دینی بھائیوں, کسی بھی انسان سے دوستی ہوئے محبت ہوئے تو دوستی اور محبت کی بارڈر بھی کراس نہیں کرنی چاہیے. آج بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ تو ہمارے دوست ہے اور ہمارے کچن تک ان کے ویوہار ہے. اب دوست ہو اور کچن تک ویوہار ہو یہ تو حرام ہے شریعت میں, اس لیے کہ پردہ ہونا چاہیے. وہ تمہارا دوست ہے, تمہارا محرم تھوڑا ہی ہے. دوستی رکھو بہت اچھی چیز, لیکن کچن تک ویوہار ہے, گھر میں عورتوں کے سامنے بھی آتا ہے اور عورتیں اس سے پردہ نہیں کرتی ہے, یہ تو ہمارے گھر جیسا دوست ہے. ایسی دوستی رکھنا حرام اور ناجائز ہے شریعت میں. آپ سن لو مسئلہ, محبت کی بھی بارڈر ہوتی ہے, پیار کی بھی حد ہوتی ہے. آپ دوستی رکھیے لیکن دوستی کا مطلب ہرگز نہیں کہ آپ کی عورتیں لے پردہ ان کے سامنے آئے, بالکل نہیں. وہ آئیں گے اجازت لے کے گھر میں آئیں گے, گھر کے مرد ہو تب آئیں گے, کچن میں بیٹھیں گے, عورتیں پردے کے پیچھے بیٹھیں گی. ایسا بھی نہیں ہوگا کہ آپ گھر میں نہیں ہیں تو بھی وہ آ رہے, یہ بھی نہیں ہوگا. تو محبت کی ایک بارڈر ہے, اس بارڈر کو بھی کراس نہیں کرنا, اور دشمنی کی بھی کوئی بارڈر ہوتی ہے اس بارڈر کو بھی کراس نہیں کرنا. ناراضگی ہو جاتی ہے بعض مرتبہ بعض انسان سے, لیکن ناراضگی ہو جائے تو آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر لو, پیٹھ کے پیچھے غصہ مت نکالو, وہ غیبت ہے حرام ہے, اور بغیر بنیاد کی باتیں مت کہو, وہ تہمت الزام ہے, وہ بھی حرام ہے. تو کسی کے ساتھ دشمنی بھی زیادہ نہیں رکھنی, کسی کے ساتھ محبت بھی زیادہ نہیں رکھنے کی, دونوں چیز بارڈر میں رکھنے کی, اسی میں انسان کی بھلائی ہوا کرتی ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا علی تمہارے بارے میں بعض لوگ محبت میں برباد ہوں گے اور بعض لوگ تمہاری دشمنی میں برباد ہو جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے کہ جب پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضور کو غسل دینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے. یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ حضور کو غسل دینے کا موقع حضرت علی کو نصیب ہوا. اور آج کل اس کے اندر بھی ہماری یہاں بہت کمی ہو رہی ہے کہ بھائی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ غسل اور کفن کے لیے جلدی تیار نہیں ہوتے. تو بستی میں لوگوں کو شوق شوق میں یہ کام کرنا چاہیے. یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے, خدمت کا کام ہے کہ بھائی غسل دو میت کو, کفن دو, اس کی بھی ٹریننگ لے لو, اس کو بھی سیکھ لو, قبر بھی خود اپنے ہاتھ سے کھودو, اور نوجوانوں کی کمیٹی بناؤ جو قبر کھودنے کی خدمت کرے. اس کے لیے مزدور نہ ہو وہ اچھا ہے, خود نوجوان لوگ خدمت کرے قبر کھودنے کی, یہ بہت بڑا خدمت کا ثواب کمانے کا کام ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اور حضور کو قبر میں اتارنے کے لیے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر اترے. حضور کی قبر مبارک میں بھی حضرت علی اترے تھے اور اندر قبر میں جا کر کے حضور کو سلایا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اتنا اونچا مقام ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. بلکہ جب بدر کی لڑائی ہوئی جس میں مکہ کے 1000 کافر آئے, اس بدر کی لڑائی کے موقع پر پہلے 3 مکہ کے قریشی کافر نکلے بڑے بہادر, آواز دیتے ہوئے ہے کوئی ہمارا مقابلہ کرنے والا. تو وہ 3 مکہ کے بڑے بہادر قریشی کافر جب نکل کے آئے تو صحابہ کرام میں سے جو 3 لوگ آگے بڑے مقابلے کے لیے, اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. اور حضرت علی کا جس سے مقابلہ ہوا حضرت علی نے اس کو قتل کر دیا اور سلامت واپس آ گئے. ایسے بہادر تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلکہ ہجرت کے 10ویں سال میں, جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا آخری حج کیا, آخری حج حضور کا, تو حج تو ہوتا ہے ذی الحج کے مہینے میں, تو اس سے پہلے ذی القعدہ کا مہینہ ہوتا ہے, اس سے پہلے شوال کا مہینہ ہوتا ہے, اس سے پہلے رمضان کا مہینہ ہوتا ہے. تو ہجرت کا 10واں سال, رمضان کا مبارک مہینہ, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا, دوسری کنٹری میں بھیجا, دوسرے ملک میں بھیجا, اور 300 ساتھیوں کی جماعت لے کر بھیجا. 300 ساتھیوں کی جماعت اور امیر بنایا حضرت علی کو, اور حضور نے ان کو یمن روانہ فرمایا. اور کتنی بڑی خوش نصیبی کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہو رہے ہیں تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے ان کے سر کے اوپر امامہ باندھا. حضور نے اپنے مبارک ہاتھ سے حضرت علی کے سر پر امامہ باندھا اور 3 پیچ لگائی اور آگے اور پیچھے 2 شملے چھوڑے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یمن کی طرف روانہ کیا. اور پھر حضور حج کے لیے جب گئے رمضان کے بعد, تو حضرت علی کو خبر ہو گئی کہ حضور حج کے لیے گئے, تو حضرت علی یمن سے ڈائریکٹ مکہ آئے حج میں. وہ یمن میں تھے تو یمن سے ڈائریکٹ مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے آئے. بلکہ ہجرت کے 9ویں سال میں, یعنی جس سال حضور نے حج کیا اس کے 1 سال پہلے, 9واں سال ہجرت کا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حج فرض ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت بڑے قافلے کو لے کر حج کرنے بھیجا کہ ابو بکر تم جاؤ حج کرنے کے واسطے, بڑا قافلہ لے کر ہجرت کے 9ویں سال میں. اور جب حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے مدینہ سے مکہ حج کرنے تو پھر اللہ کے یہاں سے ایک نیا قانون آیا, اور قانون یہ آیا کہ کافروں مشرکوں کو کہہ دو کہ یہ تمہاری زندگی کا آخری حج ہے, آئندہ سال سے تم لوگ اب حج کرنے نہیں آؤ گے. ہجرت کے 90 سال تک کافر مشرک لوگ بھی کعبہ کا حج کرنے کے لیے دنیا بھر سے جاتے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق چلے گئے, پھر اللہ کا حکم آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جواب جاری دی, علی اب تم پیچھے سے جاؤ, ابو بکر تو چلے گئے, تم لاسٹ فلائٹ میں جاؤ اور جا کر کے جو ہے اب تم مکہ میں, مینا میں, عرفہ میں, مزدلفہ میں, حرم میں, سب جگہ اعلان کر دو کہ لا يقرب المسجد الحرام بعد عامه هذا, فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامه هذا. اے کافروں مشرکو, اب آئندہ سال سے تم حج کرنے کے لیے نہیں آؤ گے. اور یہ تیاری اس لیے کروائی گئی کہ آئندہ سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا آخری حج کرنے آنے والے ہیں. اس لیے پورا ماحول صاف کیا گیا, حضور نے حضرت علی کو بھیج کر کے اعلان کروا کے پوری صفائی کروا دی. اور پھر ہجرت کے 90 سال کے بعد پھر کافروں مشرکوں کے لیے حج بند ہو گیا, اور پھر 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کا آخری حج فرمایا, اور اس میں حضرت علی یمن سے ڈائریکٹ آئے. جب حج ہو گیا اور حج کرنے کے بعد پورا قافلہ جو یمن سے آیا تھا وہ یمن جا رہا ہے, مکہ میں رہنے والے صحابہ مکہ میں رہ رہے ہیں, اور جو مدینہ سے قافلہ آیا تھا حضور کے ساتھ جب وہ مدینہ جانے کے لیے روانہ ہو گیا تو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے, اس جگہ کا نام ہے غدیر غم. اس جگہ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قافلے کو رکوایا, ہزاروں صحابہ صحابی عورتیں اس قافلے میں تھی, اور حضور مکہ سے مدینہ واپس جا رہے حج کر کے, اور یہ زندگی کا آخری سفر ہے, اس کے بعد آخرت کا سفر ہوا. نکلے کہ آخری حج کرنے کے 80-82 دن گزرے اور حضور کا انتقال ہو گیا. تو راستے میں رکے غدیر خم پر, اور پورے صحابہ کے مجمع میں حضور نے ایک بیان کیا, اس بیان میں ایک عجیب بات ارشاد فرمائی, من کنت مولاہ فعلی مولاہ, من کنت مولاہ فعلی مولاہ, میرے ساتھ جس کی دوستی ہوگی اس کے ساتھ علی کی بھی دوستی ہوگی. اس بیان میں حضور نے علل اعلان فرمایا, میرے ساتھ جس کی دوستی ہوگی علی کے ساتھ بھی اس کی دوستی ہوگی. کتنا اونچا مقام ہے جو حضور نے اپنے ساتھ دوستی کرنے والے کو حضرت علی سے دوستی والا بتلایا. جب یہ بیان پورا ہوا تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آئے, اور آگے آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکبادی دی کہ علی مبارک ہو, مبارک ہو, مبارکبادی ہو کہ حضور نے آج تمہارے لیے اتنی بڑی بات فرما دی کہ جو میرا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے, میرے ساتھ جس کی دوستی ہے اس کے ساتھ علی کی دوستی ہے, حضور نے آج تمہارے لیے بہت بڑی بات فرما دی. حضرت عمر نے آگے چل کر حضرت علی کو مبارکبادی دی, اور عجیب بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان سن کر پھول نہیں گئے, ہضم کر لیا اس کو. آج تو کوئی ہمارے لیے 2 تاریخ کے جملے بول دے گئے تو آدمی کے پھولے ہی سماتے ہیں, آدمی قابو کے باہر ہو جاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ اتنی بڑی سرٹیفکیٹ ملی حضور کی طرف سے, پھر بھی پھولے نہیں سمائے, اور ساری چیزوں کو پورے علم کے ساتھ وقار اور عظمت کے ساتھ مدینہ منورہ واپس کیا. کہتے ہیں کہ حضرت علی علم کا دروازہ ہے, علم کا دروازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دشمنوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت خطرناک طریقے سے شہید کیا ہے. حضرت حسین کو جیسے شہید کیا, ان کے ابا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بھی دشمنوں نے اسی طریقے سے بڑی بے درمی سے شہید کیا. روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, تو بیماری کی خبر لینے جانا چاہیے, یہ حضور کی سنت ہے. بیمار کی خبر لینے کے لیے جانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور آپ کو حیرانی ہوگی, ایک آدمی صبح میں کسی بیمار کی خدمت کا خبر پوچھنے جاوے تو صبح سے لے کر شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کر جائیں گے, جو خبر لینے جاوے اس کے لیے. اور جو شام کو کسی کی خبر لینے جاوے تو پوری رات 70,000 فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اسی لیے آپ یوں چاہو کہ 70,000 فرشتے ہمارے لیے دعا کرے تو جاؤ کسی بیمار کی خبر لینے کے لیے. آج ہم کو کوئی کہے کہ فلاں مولانا صاحب نے میرے لیے نام لے کے دعا دی تو ہم کتنے خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ تو فرشتے دعا کرتے ہیں, رحمت کی دعا کرتے ہیں اس انسان کے لیے جو کسی بیمار کی خبر لینے کے لیے جائے. اسی لیے جاؤ بیماروں کی خدمت اور ان کی خبر لینے کے لیے. لیکن اس میں ایک ادب کی بات ذہن میں رکھنا کہ بیمار کی خبر لینے جاوے تو تھوڑی دیر میں خبر پوچھ کے وہاں سے نکل جانے کا, وہاں جا کر کے جو ہے ڈیرا نہیں ڈال لینے کا کہ وہ بیمار بھی پریشان, خدمت کرنے والے بھی پریشان, ایسا نہ ہوئے. بلکہ بعض گھروں کی کارگزاری میرے پاس ایسی ہے کہ بیمار کی ہاسپٹل میں جتنا خرچہ نہیں ہوا, خبر لینے آنے والوں کو کھلانے میں اتنا خرچہ ہوا. ایسے آفت بن کے ہم نہیں جاوے کسی کی خبر لینے کے لیے. اور بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے مجلس کے اوپر تعزیت کے لیے 3 دن تک جا سکتے, 3 دن سے زیادہ نہیں. تو میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, ایسی کارگزاری جانتا ہوں کہ ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا, اتنے لوگ خبر جا رہے ہیں, مہینہ دو مہینہ چالو چالو مہمان, گھر میں جتنے پیسے تھے وہ بھی ختم, اور بھائی بھابھی کو اپنے پاس جو زیورات تھے وہ بھی بیچنے پڑے آنے والے مہمانوں کو کھلانے کے واسطے. یہ ہم لوگوں کے یہاں خبر لینے جاتے ہیں, تسلی تعزیت کے لیے جاتے ہیں, کیا آفت بن کے جاتے ہیں؟ کیا ہم لوگوں کا سماج بگڑ گیا, سڑ گیا ہے, اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے. ہاسپٹل میں خبر لینے کے لیے جاؤ تو تھوڑی دیر بیٹھ کر کے نکل جاؤ, تعزیت کے لیے جاؤ بس 3 دن جا کے نکل آؤ, جا کے وہاں ڈیرے مت ڈالو, وہاں کھانے پینے کے دامے مت ڈالو. ابھی ایک آدمی نے مجھے واٹس ایپ پر بہت اچھا میسج بھیجا تھا, عجیب بات اس نے لکھی, لکھنے والے نے کہ ہم کسی کے یہاں شادی میں جاتے ہیں تو گفٹ لے کے جاتے ہیں, کور لے کے جاتے ہیں, برتن لے کے جاتے ہیں, تحفہ لے کے جاتے ہیں, اور کسی بیمار کی خبر لینے جاتے ہیں تو کوئی گفٹ اور تحفہ لے کے نہیں جاتے ہیں. حالانکہ یہ مقام بھی ہے جو بیچارے کے اوپر بیماری آئی, آفت آئی, پتہ نہیں کتنا بڑا بل آئے گا, جتنے لوگ خبر لینے جاوے وہ کچھ نہ کچھ 500, 1,000, 2,000 جو ہو سکے بیمار کے ہاتھ میں رکھے تاکہ وہ بیچارہ بل آسانی سے ادا کر سکے اور فروٹ کھا سکے, دوا پی سکے اور جو ہے دودھ پی سکے. یہ چیز چالو کرو امت کے اندر. شادیوں میں کور نہیں دو گے چلے گا, شادیوں میں برتن نہیں دو گے چلے گا, شادیوں میں گفٹ نہیں دو گے چلے گا, لیکن کوئی بیمار ہو جائے اور وہ بیچارہ مڈل کاسٹ کا ہے, مدھیم ورگ کا ہے یا غریب ہے, تو ایسوں کی خبر لینے جاؤ تو ضرور اس کو ایک کور دے کے آؤ, ضرور اس کو پیسے دے کر کے آؤ. یہ بہت بڑی خدمت ہوگی ان بیماروں کی, بیچاروں کی, تاکہ وہ بیچارے کو راحت اور سہولت ہو جائے. آج میڈیکل کتنا مہنگا ہے, وہ بیچاروں کو لوگوں کے گھر گھر زکات کے ریاض کے جو ہو وہ مانگنے نکلنا پڑتا ہے. ریاض مانگتے ہیں لوگ کہ بیماری ایسی آ گئی, ریاض ہو تو ریاض دو, زکات ہو تو زکات دو, صدقہ ہو تو صدقہ دو. بیچارے مانگنے پر مجبور ہوتے ہیں, اور خاص طور پر مدھیم ورگ کے لوگ. غریبوں کے لیے تو بہت سی جگہ معافی ہے, لیکن مدھیم ورگ کے لوگ, مڈل کلاس, آج ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو آج سے آپ نیت کر لو, آج کی اس مجلس سے بیماروں کی خبر پوچھنے جائیں گے, سنت کی نیت سے جائیں گے, اور اپنے سے جو بن سکے وہ بیمار کے ہاتھ میں رکھ کے آئیں گے. اس پر بھی ان شاء اللہ بولو, یہ بھی ایک بہت بڑا خدمت کا کام ہے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے تو حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بدری صحابی ہے, وہ ان کی خبر لینے کے لیے گئے. تو حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیماری دیکھ کے کہا, حضرت اگر آپ کا انتقال ہو گیا اس بیماری میں تو یہ بدو لوگ تو آپ کو یہیں دفن کرنے کی بات کریں گے. آپ چاہے تو ہم آپ کو مدینہ لے جائیں. کیا آپ چاہتے ہیں, کہاں آپ کو ہم دفن کریں, یہیں دفن کریں کہ مدینہ لے جا کے دفن کریں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑی زبردست بات فرمائی, فرمانے لگے, فضالہ اس بیماری میں میری موت ہونے والی نہیں ہے, اس بیماری میں میں مرنے والا نہیں ہوں. کہا کیوں؟ کہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ہے کہ علی اللہ تمہیں امیر بنائیں گے, ایک دن آئے گا کہ تم امیر بنو گے, خلیفہ بنو گے, اور ابھی تک میں خلیفہ بنا نہیں ہوں, اور حضور کی بات پوری ہو کے رہے گی. سورج کالا ہو سکتا ہے, چاند کالا ہو سکتا ہے, لیکن حضور کی بات نہیں بدل سکتی. حضور نے فرمایا تھا کہ علی تم خلیفہ بنو گے, اور ابھی میں بنا نہیں, اس لیے میں مرنے والا نہیں ہوں. اور آگے کی بات سنیے, حضرت علی فرمانے لگے, فضالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے سر کے خون سے میری داڑھی لال ہوگی, میرے سر کے خون سے میری داڑھی لال ہوگی, پر ابھی تک میرے سر کے خون سے میری داڑھی لال بھی نہیں ہوئی ہے, اس لیے میری موت ابھی نہیں آئے گی. اور دشمن کی انگلیاں میرے خون سے لال ہوگی. یہ بات کہی اور حضرت فضالہ چلے آئے. حضرت علی الحمدللہ تندرست ہو گئے. اور پھر وہ وقت آیا کہ جب باغیوں نے, غداروں نے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا. بہت مظلومیت سے شہید کیا حضرت عثمان کو. حضرت عثمان چاہتے تو ان غداروں کو مار سکتے تھے, لیکن مارا نہیں, اپنی جان دے دی. لیکن حضرت عثمان نے ان غداروں کو کچھ نہیں کیا. قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھتے پڑھتے ان غداروں نے حضرت عثمان غنی پر حملہ کیا, اور حملہ کر کے حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا. اور خون کا جو قطرہ اڑا, فوارا اڑا, وہ ابھی تک وہ قطرہ خون کا حضرت عثمان کے قرآن پر موجود ہے. وہ قرآن بھی موجود ہے اور وہ قطرہ بھی قرآن کا موجود ہے حضرت عثمان کے. الحمدللہ میں نے اس کو دیکھا ہے, اس قرآن کو. اور کون سی آیت چل رہی تھی, خدا کی شان دیکھو, حضرت عثمان قرآن پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے, فَدَيَمْتِكَهُمْ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ ان دشمنوں کو کافی ہو جائیں گے, نمٹ لیں گے. یہ قرآن کی آیت. جب پڑھتے پڑھتے اس آیت پر پہنچے, فَدَيَمْتِكَهُمْ اللَّهُ, بس اسی وقت دشمنوں نے حملہ کیا اور خون کا فوارا اس آیت پر اڑا ہوا تھا. اور اسی آیت کے پاس وہ خون کا قطرہ موجود ہے لگا ہوا, اور وہ قرآن خون کے قطرے کے ساتھ موجود ہے. جب حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے امیر المومنین بنا دیا, مسلمانوں کے امیر, خلیفت المسلمین، مسلمانوں کے لیے سب سے بڑے بادشاہ اور خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے بنا لیا. حضرت علی نے کیپیٹل، راجدھانی مدینہ سے کوفہ میں بنا لی. اس لیے کہ دنیا میں اسلامی حکومت دور 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 تک پھیل گئی. اس لیے سینٹرلائز کرنے کے لیے، مدھیا میں، بیچ میں لانے کے لیے حضرت علی کیپیٹل کو، راجدھانی کو مدینہ سے دور لے گئے، کوفہ عراق میں لے گئے، اور وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی راجدھانی بنائی اور خود بھی کوفہ چلے گئے، اور وہیں آپ نے زندگی کے آخری دن گزارے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ میں قبر آپ کی نہیں بنے گی اور آپ شہید ہوں گے، یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا تھا. ایک مرتبہ حضور شام کے وقت پر مدینہ کی ایک باری میں تشریف لے گئے. ایسی کھلی ہوا میں چلنا پھرنا چاہیے. آج مسلمانوں نے ایسی سب چیزیں چھوڑ دی، پھر کہتے ہیں یہ بیماری وہ بیماری. حضور ایک شام کو مدینہ کی ایک باری میں تشریف لے گئے، کھجور کی باری میں، اور کنویں کے اوپر جا کر کے بیٹھ گئے پیر لٹکا کر کے کھجور کی باری میں. اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی، وہ کہنے لگے حضور میں دروازے پر چوکی داری کے لیے کھڑا رہوں گا، جو بھی آوے آنے نہیں دوں گا، آپ کو پوچھوں گا پھر اندر بلاؤں گا. تو اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق بھی باری پر آ گئے. حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دروازے میں روکا، یہیں روکو، پہلے حضور کو پوچھتا ہوں کہ تم کو آنے گئے کہ نہیں آنے گئے. اندر گئے، حضور کو پوچھا، ابو موسیٰ اشعری آئے، ابو بکر آئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کو اندر آنے کی اجازت دو اور ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو کہ خدا تمہیں جنت میں لے دیں گے. ابو بکر آ گئے اور کنویں کے اندر حضور پیر لٹکا کے بیٹھے تھے، اندر کی طرف کنویں کی اندر والی سائڈ پر پیر لٹکا کے بیٹھے تھے. تو حضرت ابو بکر صدیق حضور کی جمنی طرف آ کے بیٹھ گئے کنویں کی دیوار پر. پھر تھوڑی دیر ہوئی، حضرت عمر فاروق آئے اور عمر فاروق کو بھی حضرت ابو موسیٰ نے روک دیا، رکو یہاں، حضور سے پرمیشن لوں گا پھر اندر آنے دوں گا. حضور کو جا کے پوچھا عمر آئے ہیں، کہا ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دو اور ان کو بھی جنت کی خوشخبری دو اور شہادت بھی ہوگی ان کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر تشریف لائے اور حضور کی دابی طرف پیر لٹکا کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. وہ تو ایک مرتبہ احد پہاڑ پہ تھے اور پہاڑ ہلنے لگا، وہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت عمر کی شہادت کی طرف بھی اشارہ فرمایا تھا. تو حضرت عثمان آئے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کو بھی روک دیا اور کہا میں حضور سے اجازت لوں گا پھر تم کو اندر آنے دوں گا. حضور کو جا کے کہا کہ عثمان آئے، کہنے دو ان کو، ان کو کہو کہ تمہارے لیے بھی جنت کی خوشخبری ہے لیکن تھوڑی تکلیف ہوگی. جنت کی خوشخبری ہے، تکلیف ہوگی، وہی تکلیف جو زندگی کے آخری دنوں میں باغیوں نے آپ کو شہید کیا، اس کی طرف حضور نے اشارہ کیا. اب جو عثمان غنی آئے اندر تو کہاں بیٹھے، اس لیے کہ جمنی طرف ابو بکر، ڈابی طرف عمر، بیٹھے تو کہاں بیٹھے. تو حضرت عثمان غنی نے بہت چالاکی کی، کنویں کی دیوار گول ہوتی ہے تو گول دیوار میں حضور کے بالکل سامنے جا کے دیوار کے اوپر پیر لٹکا کے بیٹھ گئے. گول دیوار میں بالکل حضور کے سامنے کنویں کے اوپر پیر لٹکا کر کے بیٹھ گئے. تھوڑی دیر ہوئی، اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان کو روکا، رک جاؤ، حضور کو پوچھ کے آتا ہوں تم کو آنے دے رہے کہ نہیں آنے دے رہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کو باری میں آنے کی اجازت مت دو، ان کو جنت کی خوشخبری دو، جنت ملے گی لیکن علی کو اندر آنے کی اجازت مت دو. حضرت علی دروازے سے واپس چلے گئے. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد بعض تابعین نے حدیث کے شرح میں لکھا ہے کہ اس میں ایک تو قبر کی ترتیب کی طرف اشارہ ہے, حضور نے اشارہ دے دیا قبر کی ترتیب پر کہ ابو بکر عمر کی قبر حضور کے آجو بازو میں بنے گی, جو آجو بازو کنویں پر بیٹھے تھے. اور آگے کی بات سنو کہ عثمان غنی کی قبر میرے بالکل چہرے کے سامنے بنے گی. اللہ آپ کو مجھے بار بار مدینہ لے جا رہا. اب جب مدینہ پاک جاوے بقی قبرستان میں تو حضرت عثمان غنی کی قبر پر جانا ڈائریکٹ سیدھی لائن میں ہے. حضرت عثمان کا چہرہ قبر میں جائیں وہاں سے ڈائریکٹ سیدھی لائن حضور کی قبر مبارک پر پڑتی ہے. ذرا برابر ایک انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہے کہ وہ کنویں میں سامنے بیٹھے تھے. اس لیے قبر بالکل اسٹریٹ, دونوں کا چہرہ ایک لائن سے بنا. اور علی کو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی, کیا ملی؟ ان کی قبر مدینہ میں نہیں بنے گی. اور ایسا ہی ہوا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مدینہ میں نہیں بنی, عراق میں کوفہ کے اندر بنی. اور شہادت کی خوشخبری خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ملی. اور دوسرا اس حدیث سے اشارہ نکلا, یہ چاروں میرے خلیفہ اسی ترتیب سے خلیفہ بنیں گے. پہلے ابو بکر آئے تو پہلے ابو بکر خلیفہ بنے, دوسرے نمبر پر عمر آئے تو دوسرے نمبر پر عمر خلیفہ بنے, تیسرے نمبر پر عثمان آئے تو تیسرے نمبر پر عثمان خلیفہ بنے, چوتھے نمبر پر علی آئے تو چوتھے خلیفہ علی مرتضیٰ بنے. خلیفہ کی ترتیب بھی آ گئی اس میں. نبی کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا, وہ تو بہت بڑی مستقبل کی بھوشیہ کی پلاننگ ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے ساری سیٹنگ ہوتی ہے. تو یہ سارے اشارے اس کے اندر موجود تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے دشمن نام کے مسلمان, مسلمان حضرت علی کے دشمن بنے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے. خارجی فتنے کے لوگ, ایک خطرناک فتنہ اٹھا امت میں اس زمانے میں, خوارج کا فتنہ. ایک آدمی تھا اس کا نام تھا عبد الرحمن, لیکن وہ شیطان تھا. اس کے باپ کا نام عمر تھا, عبد الرحمن ابن عمر, جس کو دنیا ابن ملزم کہتی ہے. ابن ملزم یہ عبد الرحمن ابن عمر صرف نام کا مسلمان. یہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا خطرناک قاتل. یہ کہیں اور رہتا تھا اور وہاں سے باقاعدہ ہجرت کر کے, سفر کر کے, چل کر کے, ہجرت کو کیا کہے اس کو, چل کے سفر کر کے وہ کوفہ آیا. صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے بعد اور کوفہ آ کر کے اس نے رہنا شروع کر دیا. ایک دن رات میں ایک جگہ محفل لگی ہوئی تھی, محفلیں لگتی رہتی ہے. وہاں نہروان کے خارجیوں کے قتل کی بات چلی. اتنے میں جہاں یہ عبد الرحمن ابن عمر ابن ملزم بیٹھا ہوا تھا, ایک عورت آئی. دیکھو امت میں فتنے کیسے آتے ہیں. ایک عورت آئی, بہت خوبصورت عورت. یہ عورت بڑی خوبصورت تھی اور ساتھ میں بڑی عبادت کرنے والی بھی سمجھی جاتی تھی. ایسی عبادت کرتی تھی کہ اس نے اپنی عبادت کے لیے ایک جگہ بھی, عبادت خانہ بھی بنوایا تھا. لیکن بعض لوگ ایسے فتنے والے ہوتے ہیں کہ کبھی حسن کے ذریعے, کبھی عبادت کے ڈھونگ سے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ عورت آئی تو یہ ابن ملزم نے اس عورت کو دیکھا, او ہو دیوانہ ہو گیا. تو اس نے اس عورت کو شادی کا پیغام دیا کہ تو میرے ساتھ شادی کر لے. تو عورت کیا کہتی ہے, شادی کرنے تیار ہوں لیکن میری شرط منظور کرو. تو اس نے کہا کیا شرط؟ کا پہلی شرط یہ کہ 3000 درہم یعنی چاندی کے سکے مجھے مہر میں دینے پڑیں گے. اس نے کہا دیے. 3000 درہم چاندی کے سکے دیے شادی کے مہر میں. دوسری شرط, ایک خدمت کرنے والا غلام دینا پڑے گا. کا وہ بھی دے دیا. کا تیسری شرط, एक खिदमत करने वाली बांधी औरत देनी पड़ेगी। वो भी दे दिया, वो भी मंजूर। उस जालिमा औरत ने चौथी शर्त ये लगाई कि तुझे हजरत अली को कत्ल करना पड़ेगा। तो इब्ने मुल्जिम कहता है कि मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। और इस उम्मत में, इस हुस्न के फितने ने बड़े खतरनाक खतरनाक कारनामे करवाए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने वाला भी हुस्न का पुजारी था कि जिस औरत के हुस्न के खातिर अल्लाह के नबी की ऊँटनी, जो खुदा का मौजज़ा था, खुदा की कुदरत की निशानी थी, उसको उस जालिम ने कत्ल किया था। तो यहाँ इतने मुल्जिम उसके लिए तैयार हो गया, शादी हो गई। अब दोनों मियाँ बीवी रात दिन प्लानिंग में हजरत अली को कत्ल करने के लिए, रात दिन की प्लानिंग चली। और उस जमाने में बंदूक, राइफल, गोली, बॉम्ब तो थे नहीं, तो क्या करते। तलवार को उसने तैयार किया जहर में। कैसे तैयार किया कि तलवार को लाल करके, आग में गर्म करके, जैसे पुराने जमाने में लोहार होते थे कि जब उनके पास कोई चीज हम धार बनवाने जा रहे तो चूल्हे में रख के लाल करे, फिर मार करके उसको इधर उधर करे, तो उसको लाल लोहे को ठंडा करने के लिए पानी में डालते। तो इस जालिमों ने क्या किया कि तलवार लाल की और फिर उसको जहर में भिगो करके ठंडा किया, ताकि जहर उस तलवार में आ जावे। ऐसा एक दिन नहीं, लगातार पूरे 2 महीने ऐसा किया कि तलवार को जहर पिलाया 2 महीने तक। और कहा इसी तलवार से मैं हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल करूंगा। और रमजान की 70वीं तारीख थी, 17 रमजान, और यही बदर की लड़ाई की भी तारीख है। 17 रमजान को फजर की नमाज के वक्त के ऊपर इन जालिमों ने हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया। हालांकि अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफा थे, लेकिन फजर की नमाज में खुद तशरीफ लाते, फजर की नमाज खुद पढ़ाते थे। बल्कि अजीब बात ये कि कूफा की जो मस्जिद थी, उस मस्जिद में दाखिल होने के बाद लोगों को आवाज देते थे, भाइयों आओ, नमाज का वक्त हो गया, आ जाओ नमाज के वक्त से, खुद लोगों को नमाज की दावत देते थे। इससे मालूम हुआ कि नमाज की दावत लोगों में खूब चलानी चाहिए। हजरत अली खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है, बादशाह है, लेकिन फिर भी लोगों को खुद फजर में नमाज की दावत देते थे। अब ये जालिम इतने मुलजिम और उसका एक दोस्त कबीब नाम का, एक तीसरा दोस्त वरदान नाम का, ये तीनों तलवार लेकर के मस्जिद के दरवाजे पर छुप गए। और जिस दरवाजे से हजरत अली आते जाते थे, वहीं छुप करके बैठ गए। और जैसे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फजर की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ लाए और आके ऐलान करते कि भाई लोगों नमाज के लिए जमा हो जाओ, ये सब जालिम छुपे हुए निकले। और अंधेरे का फायदा, सुबह में सन्नाटा, उसका फायदा उठाकर हजरत अली ने जोरदार हमला किया। ये कबीब नाम का जालिम, उसकी तलवार हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के कंधे पर लगी। और इब्ने मुल्जिम जो बड़ा जालिम था, उसकी तलवार हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के सर मुबारक के ऊपर लगी। और जैसी तलवार सर पे लगी, खून का फुहारा उड़ा और पूरी दाढ़ी मुबारक खून से लाल लाल हो गई। और हुजूर ने जो बात फरमाई थी वो पूरी हो गई। और जैसे ही सर पे तलवार लगी और खून का फुहारा उड़ा, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे, फुज्तु रब्बिल काबा, फुज्तु रब्बिल काबा, काबा के रब की कसम में तो कामयाब हो गया। शहीद हो रहे और कह रहे हैं कि खुदा की कसम, काबा के रब की कसम, मैं तो कामयाब हो गया। और फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला ने आवाज लगाई, लोग दौड़े, ये क्या हो गया। इतने में हजरत अली रजी अल्लाह तआला की बेटी दौड़ के आई اس بیٹی کا نام تھا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت ام کلثوم حضرت علی کی بیٹی ہوتی ہے, اور ایک ام کلثوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیٹی ہے. حضور کی چار بیٹیاں تھیں, زینب, رقیہ, ام کلثوم اور فاطمہ. تو حضرت علی کی سالی کا نام بھی ام کلثوم اور بیٹی کا نام بھی ام کلثوم. اور آگے کی بات بتلاؤں, یہی ام کلثوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی, ان کی شادی ہوئی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. حضرت عمر حضرت علی کے جمائی ہوتے ہیں, حضرت علی خسر ہوتے ہیں, سترے بازی ہوتے ہیں, اور حضرت عمر ان کے جمائی ہوتے ہیں حضرت علی کے. اور یہ کتنی پیاری چین بن گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمائی بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضور کی چار بیٹی, چھوٹے جمائی علی, تو حضرت علی حضور کے داماد اور حضرت عمر حضرت علی کے داماد بنے. اور یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کیوں کی تھی, وہ بھی عجیب داستان ہے. ایک حدیث میں آتا ہے, قرآن میں بھی موجود ہے, کہ قیامت کے دن کسی کو کسی کا خاندان سامنے آئے گا کہ میں اس خاندان کا ہوں, اس فیملی کا ہوں, کوئی چیز سامنے آئے گی قیامت کے دن. فلا انصاب بینہم, فلا انصاب بینہم, قیامت کے دن کوئی خاندانی رشتے داری کام نہیں آئے گی. لیکن حضور نے فرمایا ایک حدیث میں, الا نسبی وصهری, میرا خاندان اور میرے خاندان سے جو سسرالی رشتہ رکھے یہ چیز کام آئے گی قیامت کے لیے. یہ حضور کے خاندان کی فضیلت ہے. اس لیے کسی کو آسانی سے ملے تو پکے سید کے گھر میں بے دھڑک شادی کر لینا ہے. اس کی بڑی فضیلت ہے اس حدیث کے اندر, الا نسبی وصهری, کہ کوئی خاندان قیامت کے دن کام نہیں آئے گا, لیکن اللہ کے نبی کا خاندان, اس خاندان کے اندر کوئی پیدا ہوا یا اس خاندان کے اندر کسی کی رشتے داری شادی کی ہوئی, تو یہ چیز قیامت کے دن انشاءاللہ کام آئے گی. یہ حدیث کی فضیلت لینے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی بیٹی حضرت ام کلثوم کے ساتھ نکاح کیا اور 40,000 درہم نکاح میں مہر نے دیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ام کلثوم دوڑ کے آئی, سب سے پہلے حضرت علی جیسے زخمی ہوئے اور دوڑ کے آ کے کہتی ہے, واہ میرے ابا کو کیا ہوا. اور پھر حضرت ام کلثوم نے ایک عجیب بات بولی, یہ فجر کی نماز میرے شوہر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان پر بھی ایران کے پارسیوں نے حملہ کیا فجر کی نماز میں, اور میرے ابا جان حضرت علی پر حملہ کیا ان خارجیوں نے فجر کی نماز کے اندر. حضرت عمر بھی مسجد نبوی میں فجر پڑھانے آئے تو ایک فیروز نام کا ایرانی پارسی خنجر لے کے چھپا ہوا تھا, اور اس نے حضرت عمر پر فجر کی نماز میں اٹیک کیا. اور حضرت علی کے ساتھ بھی سیم ایسا قصہ ہوا کہ فجر کی نماز پڑھنے آئے, پڑھانے آئے, تو ابن ملزم عبد الرحمن ابن عمر وہ ظالم خارجی, اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا. شبیب تو بھاگ گیا, وردان کو کسی نے, وردان بھاگ گیا, شبیب کو کسی نے قتل کیا, ابن ملزم کو لوگوں نے پکڑ لیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاج کیا, دوا کی, لیکن طبیعت قابو میں نہیں آئی, خون بہت بہ رہا تھا. اس رات میں حضرت علی نے ایک عجیب خواب دیکھا. خواب یہ دیکھا کہ خواب میں اپنے خسر, اپنے آقا و مولا, اپنے چچازاد بھائی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی نے زیارت کی. تو خواب میں حضور کو فریاد کی کہ حضور یہ امت کے لوگ یہ مسلمان مجھے بہت تکلیف دے رہے ہیں، بہت ستا رہے ہیں، بہت پریشان کر رہے ہیں، میرے ساتھ لڑتے جھگڑتے ہیں، مجھے تکلیف دیتے ہیں اور مجھ سے ٹیڑھے چلتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسا، کوئی قوم کا لیڈر ہو، کوئی ذمہ دار ہو، کوئی بڑا ہو تو لوگ ان سے ٹیڑھے چلنے لگتے ہیں۔ تو حضرت علی نے حضور کو فریاد کی کہ یہ لوگ مجھ سے ٹیڑھے چل رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اللہ سے دعا کرو۔ بس اتنی بات خواب میں فرمائی۔ جب صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عجیب دعا کی۔ دعا میں اللہ کو یوں کہا، اے اللہ یہ لوگوں سے میں تو اب بہت دکھی دکھی ہو گیا، یہ پبلک، یہ جنتا، یہ عوام سے میں دکھی دکھی ہو گیا، یہ مجھ سے بہت لڑتے ہیں، اے اللہ آپ ان سے اچھے لوگوں کو بدل کر مجھے ان کے پاس پہنچا دو، یہ سب لوگ مجھے دکھی کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، اب ان کی جگہ بدل کے مجھے دوسرے اچھے لوگوں کے پاس پہنچا دو۔ اور اچھے لوگ آخرت میں صحابہ جو چلے گئے ان سے اچھے لوگ اور کون ہو سکتے ہیں؟ یہ خود دعا حضرت علی نے مانگی۔ اور دوسری دعا یہ مانگی کہ اللہ یہ لوگ جو مجھ سے ٹیڑھے اور وہاں سے چل رہے ہیں، میرے شہید ہونے کے بعد آپ ان کے اوپر ایسے خلیفہ، بادشاہ، امیر کو بھیجو کہ جو ایک دم ہلے درجے کا نکما، گدیا اور برے اخلاق کا آدمی ہو رہے ہیں، ایسے کو ان پر مسلط کرو۔ اور یہی دنیا کا دستور رہا ہے کہ جو لیڈر، جو قائد، جو امیر، جو سردار اچھا ہوئے لوگ اس کی قدر نہیں کرے تو بعد میں آنے والے ایک نمبر کے بدماش ہوا کرتے ہیں، اور لوگ یاد کرتے ہیں پھر ان کو، وہ بہت اچھے تھے جو پہلے تھے، جب تھے تو تم ان کو گالیاں دیتے تھے اور ان کے ٹانٹیاں کھینچتے تھے، اور اب جب وہ چل گئے اور قبرستان میں سو گئے تو کہتے ہیں کہ وہ بہت اچھے تھے۔ جب بہادر شاہ ظفر، ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ، جب ان کو رنگون کی جیل میں انگریزوں نے لے جا کے دفن بند کیا اور وہیں انگریز انتقال ہوا رنگون میں، برما میں، بہادر شاہ ظفر کو، اور وہیں ان کی قبر بنی رنگون کے اندر، برما میں ہے وہاں ان کی قبر، بڑا مزار۔ جب میں رنگون گیا تھا تو میں نے ساتھیوں کا مجھے لے جاؤ بہادر شاہ کی قبر پر، مجھے جانا ہے۔ تو جب ان کا انتقال رنگون میں ہوا تو یہاں پورے ہندوستان میں لوگوں نے جلسے کیے کہ بہادر شاہ ایسے تھے، ویسے تھے، بہت اچھے آدمی، چلے گئے۔ تو کلکتہ میں ایک بہت بڑا تعزیتی جلسہ ہوا، اس میں بہادر شاہ کی بیوی بیگم کو بھی بلایا گیا۔ تو اس بیوی بیگم نے آ کر بڑی بات کہی جو ہم سب کے لیے بڑی بات ہے، کہا کہ ہندوستان تو مردہ پرست قوم ہے، ہندوستان مردہ پرست قوم ہے، جب بہادر شاہ زندہ تھے تو لوگ ان کا ویروھ کرتے تھے، اور مر کے قبر میں چلے گئے تو لوگ اب ان کی تعریفیں کر کے جلسے کر رہے ہیں۔ آج یہی ہوتا ہے، قوم میں جو خادم لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، ان کی قدر کر لو، جب ان کے چلے جانے کے بعد جب تھرڈ کلاس قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں جواب داری آتی ہے تو لوگ ان کو یاد کرتے تھے کہ بہت اچھے تھے، چلے گئے، جب اچھے تھے تب ان کے آپ ٹانٹیے کھینچتے تھے، جب آپ وہ چلے گئے تو اب آپ ان کو یاد کر رہے ہو۔ یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بد دعا کی، اے اللہ میں شہید ہو کے جب جنت کی طرف آ جاؤں تو تو ان کے اوپر ایسا امیر مقرر کر جو ایک دم گھجیا ہوئے۔ اور کہتے ہیں انہی تاریخوں میں حجاج بن یوسف پیدا ہوا، جو اس امت کا بہت بڑا ظالم گزرا ہے، کہ جس نے ہزاروں انسانوں کا خون کیا، لاکھوں انسان کو قتل کیا، صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، اولیاء اللہ کو قتل کیا۔ یہ حضرت علی کی بد دعا لگ گئے لوگوں کو، اس لیے کبھی بھی کسی اللہ والے کی بد دعا نہیں لینے کی، ورنہ انسان برباد ہو جاتا ہے، دنیا بھی برباد ہوتی ہے، آخرت بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے خون بہ رہا ہے، آخری حالت چل رہی ہے، وہ عبد الرحمن ابن عمر ابن ملزم کو لوگ پکڑ کے لائے، یہ رہا حضرت آپ پر حملہ کرنے والا، آپ کے خلاف پلاننگ کرنے والا، یہ رہا یہ ظالم، اللہ اکبر، خدا مجھے اور آپ کو ایسی معافی کی خوبی عطا فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بھلے اس ظالم نے میرے اوپر حملہ کیا لیکن تم اس کو کھلاؤ, اس کو پلاؤ اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہ حضرت علی کے آخری الفاظ تھے. بھلے اس نے میرے اوپر حملہ کیا, قاتلانہ حملہ کیا, لیکن اس ابن ملجم ظالم کو کھلاؤ پلاؤ اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. یہ دشمن کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ نبی اور نبی کے صحابہ ہی کی شان و تفصیل ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے شہید ہو گئے اور پھر ان کے بیٹے حضرت حسین کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غسل کے لیے لایا گیا تو کافور والا پانی چاہیے, تو کافور جو ڈالا گیا ان کے غسل کے پانی میں یہ وہ کافور تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے وقت پر جو کافور بچ گیا تھا وہی کافور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا گیا. کتنی بڑی خوش نصیبی ہوئی کہ حضور کا برکتی کافور وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دینے میں استعمال کیا گیا. اور پھر رات کے اندھیرے میں چپ چاپ لے جا کر کے حضرت علی کو دفن کر دیا گیا. اس لیے آج کسی کو یقین کے ساتھ معلوم نہیں ہے کہ حضرت علی کی قبر مبارک کہاں ہے. یقین کے ساتھ ہے کوفہ میں, لیکن کون سی حضرت علی کی قبر ہے کوئی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا. یہ چھپ چھپا کر کے آپ کو دفن کر دیا گیا, اس میں بھی اللہ کی بڑی مصلحت ہے اور بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں بھی بڑی راز کی باتیں ہیں. تو یہ خلافت راشدہ کے چوتھے تاجدار سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت, یہ بھی بڑی خطرناک اور درد انگیز شہادت ہے. لیکن آج مسلمانوں کو صحابہ کے حالات معلوم نہیں ہیں, اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں حکایت صحابہ کی تعلیم کرو, اس کو سنو, حیات صحابہ کی تعلیم کرو اور اس کو دھیان سے سنو. اس میں صحابہ کے واقعات ہیں اور صحابہ کے واقعات کی برکت سے انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے, اور ایمان تازہ ہوگا دین پر عمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جائے گا. اور صحابہ کرام کی جماعت یعنی تمام ولیوں کے سردار, ان سے بڑا کوئی ولی ہو سکتا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرات صحابہ کی محبت عطا فرمائے, حضرات صحابہ سے پیار عطا فرمائے, دنیا میں ان کے پاکیزہ نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قیامت کے دن اللہ صحابہ کرام کی جماعت میں ہم سب کو شامل فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جو ان سے بڑے دعا کرتے ہیں الحمد للہ رب العالمین, سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اصل لسان أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا ذا الجلال والإكرام, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تمام ہی صحابہ کرام کو, خلفائے راشدین کو, پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرماؤں. اللہ صحابہ کی پاکیزہ محبت ہمیں دنیا اور آخرت میں نصیب فرماؤں. قیامت کے دن صحابہ کی مقدس جماعت کے ساتھ اے اللہ عافیت سے اپنے فضل و کرم سے ہمارا حشر و نشر فرماؤں. صحابہ کی معیت میں اے اللہ ہمیں جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرماؤں. انہوں نے دین کی خاطر جو قربانیاں دی اے اللہ اس کا بہترین بدلہ ان کو آخرت میں نصیب فرماؤں. اے اللہ پورے عالم کے ایمان والوں پر رحم فرماؤں, بیماروں کو شفا عطا فرماؤں, پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرماؤں. اے اللہ بے گھروں کو گھر عطا فرماؤں, بے سہاروں کو سہارا عطا فرماؤں, امن و امان کا معاملہ فرماؤں, عافیت سلامتی کا معاملہ فرماؤں. اس پورے ملک میں قیامت تک اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرماؤں. اے اللہ اس ملک میں رہنے والی تمام قوم, تمام مذہب اور دھرم کے لوگوں میں آپس میں رواداری عطا فرماؤ, آپسی لڑائی جھگڑوں فتنوں سے حفاظت فرماؤ, ہماری عمر میں, علم میں, عزت میں, تقویٰ میں برکت عطا فرماؤ. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین 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 یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
ضرور